الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. کیا کفار فروع شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کفار ایمان اور عقوبات یعنی حقوق حدود اور قصاص وغیرہ، اسی طرح معاملات یعنی بیع و شراء اور اجارہ اور نکاح، ان سب چیزوں کے وہ دنیا میں بھی مکلف ہیں سوائے خمر خنزیر وغیرہ کے، کہ یہ دونوں ان کے حساب سے بھی مباح ہے، فإنهما مباحان لهم لا لنا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. البتہ شرائع یعنی عبادات میں کچھ تفصیل ہے اور اختلاف ہے، وہ یہ کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کفار عبادات کے مواخذہ اخرویہ کے لحاظ سے مکلف ہیں، چنانچہ کافر کو آخرت میں عذاب جس طرح ترک ایمان پر ہوگا اسی طرح ترک اعتقاد صلات پر بھی ہوگا. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کفار نماز وغیرہ کے ادا فی الدنیا کے لحاظ سے بھی مکلف ہیں یا نہیں. سو مشائق عراق اس لحاظ سے بھی کفار کو مکلف مانتے ہیں، اور یہی مذہب امام شافعی کا ہے، یعنی کافر دنیا میں اس کا مکلف ہے کہ وہ اولاً اسلام لائے اور پھر نماز ادا کرے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو ان دونوں چیزوں کے ترک یعنی ترک ایمان اور ترک ادائے صلات پر عقاب ہوگا. لیکن عند الحنفیہ جو اصح ہے یا راجح یا مفتا بھی بات ہے، اور یہی مشائق ماوراء النہر کا مسلک ہے کہ کفار عبادات کے ادا فی الدنیا کے لحاظ سے مکلف نہیں ہیں، لہذا کافر کو آخرت میں عتاب صرف ترک اعتقاد صلات پر ہوگا، ترک ادا پر نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ادا فی الدنیا کا مکلف ہی نہیں. اس کی دلیل میں صاحب نور الانوار نے یہی حدیث معاذ پیش کی ہے کہ فإنهم اطاعوك لذلك فأعلمهم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات. لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہ حدیث سے مقصود نفس فرائض کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ فلا فلا چیز فرض ہے یہ بتانا مطلوب نہیں تھا، بلکہ اس میں تو اسلام کی طرف دعوت کا ایک طریقہ تھا کہ ایک تدریجن چیزیں بتائی جائیں، دفتن تمام تکلیفات ان کے سامنے نہ رکھی جائیں، اور کیونکہ اس سے بعض اوقات قبول اسلام میں مانع ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے، اس لیے بتدریج و بترتیب ان کو دعوت دی جانا یہ حکمت ہے. ورنہ کیا یہ کہا جائے گا کہ جب نماز پوری پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا جائے؟ امام نووی نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں صلاۃ کا ترتب ایمان پر بہ اعتبار ادائے صلاۃ کے ہے، نہ کہ بہ اعتبار نفس وجوب صلاۃ کے، اس لیے کہ ادائے صلاۃ بغیر ایمان کے بالاتفاق صحیح نہیں. بہرحال اس استدلال پر اشکال ہے جو معقول ہے، اگرچہ ہمارے بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے. چنانچہ صاحب الامعات تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان کے بعد صلاۃ اور زکاۃ کے درمیان ترتیب اہمیت صلاۃ کی وجہ سے ہے، کہ ان کے لفظ یہ ہیں: وأما تقدیم الاعمال بالصلوات قبل الاعلام بالزکاۃ فلفظ فضلها على سائر الاعمال لا لاشتراطها بها. ویسے اس مسئلے میں جس طرح حنفیہ کے یہاں دو قول ہیں، اسی طرح شافعیہ کے بھی دو ہی قول ہیں. واللہ اعلم. ابھی کچھ اصطلاحات آئی تھیں، الخوار بچہ، چھوٹا بچہ، عجلن جسد اللہ خوار جیسے آیا تھا، چھوٹا بچہ، فصیل دودھ چھوڑ دے، اس وقت اس کو کہتے ہیں بچے کو جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، بنت مخاز ایک سے دو سال، ایک سال مکمل کر لے دوسرے میں لگے، بنت لبون دو سے تین، حقہ تین سے چار، مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جفتی کے قابل نہیں ہوتا ابھی، جزعہ چار سے پانچ، یعنی چار سال کا ہو کے پانچویں میں لگا جبکہ حقہ تین سے چار کے درمیان تھا، ثنیہ اور ثنی پانچ سے چھ سال، چھ ہی سال میں جیسے ثنایا علیا نکل جاتے ہیں آگے کے دانت، اب مذکر جفتی کے قابل ہو سکتا ہے، رباعی چار سے سات، چھ سے سات سال، سوری، سدس یا سدیس، سدیس یہ سات سے آٹھ سال، بازل آٹھ سے نو سال، اس میں انیاب نکل آتے ہیں ان کے، سہیل ستارہ، اس سے فصلیں وغیرہ اندازہ کی جاتی تھیں کہ سال بہ سال اس سے اندازہ لگایا جائے، مخلف یا مخلف جب دس سال کا ہو جائے، خلفہ جب حامل ہو جائے، حب عن وہ اونٹ کا بچہ جو بیچ فصل میں پیدا ہو، جلب اور جنب، تو جلب مصدق کہیں اتر جائے اور سب کو وہاں جمع کر لے، اور جنب اس میں مصدق دور چلے جائیں اور سائی کو وہاں بلائیں، کبھی اس کے برعکس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کتاب المسابقہ اور جہاد وغیرہ میں آئیں گے کہ جلب ایسا مرد جو آواز نکالتا رہے تاکہ یہ گھوڑے دوڑتے رہیں ریس وغیرہ میں، اور جنب وہ ساتھ میں ایک دوسرا گھوڑا لگا دیتے ہیں تاکہ اگر یہ والا تھک جائے تو اس پر سوار ہو جائیں۔ اب حدیث میں ایک مسئلہ آیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، کہ وہاں کے اغنیاء سے زکوٰۃ لے کر انہیں کے فقراء میں دے دی جائے، اور دوسرا احتمال اس کی شرح میں یہ ہے کہ یہ دونوں ضمیریں مسلمین کی طرف راجع ہوں، یعنی اغنیاء مسلمین سے زکوٰۃ لے کر فقراء مساکین میں اور مسلمانوں ہی میں دے دی جائے۔ گویا عام ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل یمن کی خصوصیت پیش نظر نہیں ہے۔ صرف پہلی صورت میں حدیث کا بظاہر تقاضا یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ایک شہر کی دوسرے شہر میں منتقل نہ کی جائے۔ اس مسئلے پر ایک باقاعدہ باب آگے آ رہا ہے کہ باب فی الزکاۃ تحمل من بلد الى بلد، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ جمہور علماء ائمہ ثلاثہ عدم جواز نقل کے قائل ہیں، بس اگر کسی نے منتقل کی تو اصح قول کے مطابق عند المالکیہ جائز ہو جائے گی، شافعیہ کے یہاں جائز نہ ہوگی، الا یہ کہ اس جگہ میں مستحقین زکوٰۃ موجود نہ ہوں۔ اور ابن قدامہ نے حنابلہ سے دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک بلا ضرورت و مصلحت نقل کرنا مکروہ ہے، بس اگر مصلحتاً منتقل کی، مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگہ احتیاج زیادہ ہے یا قرابت اور رشتہ داری ہے یا اصلاح اور اورا یا انفع للمسلمین کی طرف زکوٰۃ منتقل کی، تو تب کراہت بھی نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب اس مسئلے پر قائم فرمایا ہے، اس سے بظاہر حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ باب اخذ الصدقہ من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کان، یعنی اغنیاء سے زکوٰۃ لے کر فقراء کو دی جائے وہ فقراء جہاں بھی ہوں۔ یہی مسلک لیث بن سعد ابن المنذر شافعی کا ہے، اور ایک قول امام شافعی کا بھی ہے اسی طرح سے۔ حافظ صاحب یوں کہتے ہیں کہ بظاہر مصنف کی مراد یہ ہے کہ اگر اس شہر میں فقراء نہ ہوں تو پھر جہاں بھی فقراء ہوں وہاں بھیجی جائے۔ مصدق یعنی سائی کو راضی کر دینا یعنی حسب طلب اس کو زکوٰۃ دینا، امام نووی نے شرح مسلم کے اندر اس پر باب باندھا ہے، ارداء السعات۔ بعض صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بعض عمال زکوٰۃ لینے میں ہم پر زیادتی کرتے ہیں، تو وہ کیا وہ جتنی ہم پر زیادتی کرتے ہیں اس کے بقدر اپنا مال ان سے چھپا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ دوسری حدیث میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سیاتی کم رکبن مبغضون، تمہارے پاس ایسے قافلے آئیں گے جو تمہارے نزدیک مبغوض ہوں گے، یعنی جن سے تم کو بغض و عداوت ہوگی، لیکن جب وہ آئیں تو ان کو مرحبا کہو، ان کی آمد پر اظہار مسرت کرو، جس مال کی زکوٰۃ لینے آئیں اس کو ان کے سامنے کر دو تاکہ اس میں جتنی زکوٰۃ بیٹھتی ہو وہ لے لیں۔ اس لیے مبغوض کہ وہ انسان سے ایسی چیز لے آتے ہیں یا لینے آتے ہیں جس کو وہ طبعاً محبوب رکھتا ہے، گویا یہ لوگ اس لحاظ سے طبعاً مبغوض ہوئے، اور یہ مطلب نہیں کہ وہ شرن بھی قابل بغض ہیں، اس لیے کہ شرن مبغوض تو وہ ہوتا ہے جب وہ واقعی زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرتے، یہاں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان عمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ بعض شرح نے اس حدیث کو ہر زمانے کے لیے عام مانتے ہوئے ظلم کو اس کے ظاہر پر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ سے باوجود ظلم کے پوری زکوٰۃ دینے کا امر اس لیے فرمایا کہ پوری نہ دینے میں مخالفت سلطان ہے، اس لیے کہ عامل اس کا نائب ہوتا ہے اور مخالفت سلطان میں فتنہ ہے، لیکن اس کو رد کر دیا گیا کہ اگر یہ بات ہوتی تو آپ کتمان مال کی اجازت دے دیتے ظلم سے بچنے کے لیے، اور اس صورت میں مخالفت بھی نہ پائی جاتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب اموال کو کتمان کی اجازت نہیں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ جو شخص آپ کی خدمت میں اپنی زکوٰۃ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے تھے۔ کتب فقہ میں مصدق کے لیے متصدق کے حق میں دعا کو مستحب لکھا ہے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ دعا دونوں کے حق میں مستحب ہے، مزکی بے وقت ادا یہ کہ اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما، اور سائی کو کہنا چاہیے کہ اجرک اللہ فیما اعطیت وبارک لک فیما ابقیت واجعلہ لک طہورا۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بروایت ابو ہریرہ مرفوعاً پہلی دعا کو نقل کیا۔ دوسری دعا جو سائی کو کرنی چاہیے وہ حدیث باب میں اللہم صلی علی آل فلان، امام بخاری نے بھی اس میں مستقل باب باندھا ہے۔ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. پھر یہی ابن ابی اوفا والی حدیث بھی نقل کی ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے کہ میرے والد یعنی ابو اوفا، ان کا نام علقمہ بن خالد ہے، اصحاب الشجرہ میں سے تھے. وہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو حسب معمول یہ دعا فرمائی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یہاں لفظ آل مقحم زائد ہے، گاہے اس کو زائد کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ شریف کی قرآت کو سن کر فرمایا تھا کہ لقد اوتی مزمارم بن مزامیری آل داود. یہاں بھی لفظ آل زائد ہے، اس لیے کہ خوش الحانی جس کی آپ مدح فرما رہے تھے وہ خود داؤد علیہ السلام کو حاصل تھی. شعرا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح لفظ آل کی زیادتی کسی جلیل القدر شخص کے حق میں کی جاتی ہے. اچھا، جس طرح خوار یا حوار یا حوار یہ بچہ ہوتا ہے، اسی طریقے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا نام اس کو ملتا ہے، اسی طریقے سے حوار، اسی طریقے سے فصل یا فصیل بھی کہتے ہیں، فصل اس کے بعد آتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ فطیم اور فصال، فصل اس کی جمع، فصال اور فطام، فطیم، یہ سب بھی ہم مانے ہیں، یعنی جس کو دودھ چھڑایا جا چکا ہو، یعنی تقریباً ایک سال کا ہونے والا ہو. جزا ہر حیوان کا الگ ہوتا ہے. گائے، بیل، گھوڑے میں جزا وہ ہے جو تیسرے سال میں ہو، اور اونٹ میں جو پانچویں سال میں ہو، بکری میں وہ ہے جو دوسرے سال میں ہو. یہ کسی دانت کے نکلنے گرنے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جبکہ بعض دوسرے نام ایسے ہوتے ہیں. بس جزا ہونا بس ایک خاص زمانے عمر کے اعتبار سے ہے. اسی طرح سنی بھی ہر جانور میں الگ الگ ہوتا ہے. اونٹنی میں تو یہ کہ جب پورے پانچ سال کی ہو جائے، چھٹے میں لگ جائے، اسی سے ثنایا ہے سنیجن، اور مادہ ہو تو سنیتن، ثنایا اولیا ان کو کہا جاتا ہے، دودھ کے دانت. گائے بکری میں یہ تیسرے سال میں جب داخل ہو تب، اور گھوڑوں وغیرہ میں جو چوتھے سال میں داخل ہو، اور اونٹ میں جو چھٹے سال میں داخل ہو. سدیس یا سدس یہ آٹھویں سال میں جب پہنچتے ہیں، اس میں سدیس یا گر جائے، سدیس اور سدس کہتے ہیں جو رباعیہ کے بعد اور ناب سے پہلے چار دانت ہوتے ہیں، دو اوپر دو نیچے، ان کو قوارح کہتے ہیں. لیکن انسان کے منہ میں رباعیہ کے بعد ناب ہی ہوتا ہے، اور رباعیہ اور ناب کے درمیان کوئی دانت نہیں ہوتا. جیسے دس سال کا ہوا تو اس کو مخلف کہتے ہیں، تو نویں سال والے کو بازل کہتے ہیں، دسویں سال والے کو مخلف. اس کے آگے پھر کوئی خاص نام نہیں ہوتے، بازل عام یا بازل عامین یا مخلف عام، مخلف عامین وغیرہ کہہ دیتے ہیں. اونٹوں کے بھی خاص موسم ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے اولاد زیادہ ہوتی ہے. اس فصل کے آنے پہ بچوں کے کا سال پورا ہوتا ہے، ایک سال والا دو سال کا ہو جاتا ہے، دو والا تین کا ہوتا ہے، اور وہ موسم ہے طلوع سہیل کا، یعنی سہیل نامی ستارہ جس زمانے میں شروع رات میں طلوع ہونے لگے تب سمجھو کہ اونٹوں کے بیانے کا وقت آ گیا. اس زمانے میں درختوں کے پھل پکتے ہیں جس کو موسم ربیع کہتے ہیں. اسی لیے مصنف نے یہاں ریاشی سے تین ابیات نقل کی ہیں سنن ابی داؤد میں. اذا سہیل اول اللیل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من اسنانها غیر الهبع. آخری بیت کا مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں سب اونٹوں کی عمروں کا ذکر آ گیا، بس ایک کا ذکر رہ گیا، وہ ہے جس کو ہبع کہتے ہیں. اور ہبع اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بے موسم پیدا ہوتا ہے، مثلا گرمیوں میں یا ربیع میں یا کسی اور موقع پر.